بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. یہ آیت تو آپ لوگوں کی بارہا سنی ہوئی ہوگی جس میں حق تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو کہ اطمینان اور تسلی کا ایک عجیب انداز ہے کہ صرف اس کے الفاظ سے ہی ایک اثر دل پہ ہو جاتا ہے. آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو, یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں, یعنی گناہ کیے ہیں, حتیٰ کہ کفر ہی کیا ہو, تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, بالیقین اللہ تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا, واقعی وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے. تو اتنا بڑا جمیعہ کا لفظ اس میں بتاتے ہیں علماء کرام اور کہ ہر طرح کتنا کائے کیسے گناہ ہوں, کس قدر ہی کیا ہو, گندی باتیں کی ہوں, کچھ بھی کیا ہو, سب معاف ہو جاتے ہیں. ایسی رحمت ہے اللہ کی. لیکن اس کے بعد جو اس کے آثار ہیں وہ اس آیت کے بعد بیان ہوئے ہیں کہ بس یہ نہیں ہے صرف, وَأَنِيبُوا, یعنی ساتھ ساتھ یہ بھی کرو, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو, انابت اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب الہی واقع ہونے لگے, پھر اس وقت تمہاری کسی طرف سے بھی مدد نہیں کی جائے گی. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور تم کو چاہیے کہ اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھے اچھے جو حکم ہیں اللہ میں طرف سے, جو بھی احکام ہیں وہ ہمارے ہی لیے اچھے ہیں, ہمارے فائدے کے لیے ہیں, ان حکموں پر چلو قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ پڑے اور تم کو اس کا خیال بھی نہ ہو, اور ایسا نہ ہو. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. کبھی قیامت کے روز کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی اور میں تو احکام الہی پر ہنستا ہی رہا. ایسا نہ ہو. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. یا کوئی یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھ کو ہدایت کرتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہو جاتا, میں بھی متقیوں میں ہو جاتا. یہ جو نجات ہے متقی کے لیے, اچھی طرح سمجھ لیجیے اس کو, آج یہی مضمون ہے. متقی بننا ہے, وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے. قرآن کی آیت بالکل صریح ہے اس بارے میں, جو اولیاء اللہ ہیں وہی ہیں جو متقی ہیں. او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. ہاں کوئی عذاب کو دیکھ کر یوں کہنے لگے کہ کاش میرا دنیا میں پھر جانا ہو جائے, پھر واپس چلا جاؤں اور پھر میں نیک بندوں میں بن جاؤں کہ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیں گے. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ حال ہونا چاہیے کہ انابت اللہ ہونی چاہیے اور بعد میں حسرت نہ ہو, ایسا نہ کہا. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ ہے, بیان ہے ایمان کے بارے میں, اس میں سے آج پڑھنے کا ارادہ ہے. فرمایا کہ جب یہاں آ کر بیٹھا کریں, یعنی مجلس میں آپ اپنے شیخ کی یا بزرگ کی یا کسی کی مجلس میں جاتے ہیں دینی مجلس میں, تو اپنے قلب کو پاک صاف کر لیا کریں, چند بار استغفار کر لیا کریں, پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ لیا کریں. چند بار استغفار, یہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف اللہ مجلس میں بیٹھنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ چند بار استغفار کر لیا کریں, پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ لیا کریں اور دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ کہنے والا جو بات کہتا ہے اور سننے والے جو بات سنتے ہیں سب کو ہدایت عطا فرمائیے, یہ آپ کے دین کی بات ہے, یا اللہ ہم سب اس کے محتاج ہیں اور آپ سے ہدایت کے طالب ہیں. یہ کر لو دعا دل ہی دل میں, یوں پڑھ لو استغفر اللہ, توبہ کرنا. بندہ جب توبہ کرتا ہے گناہوں سے تو وہ اسی وقت معاف ہو جاتا ہے, اسی وقت وہ اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مسلمان کی زبان پر یہ دو جملے بڑے ثقیل ہیں. ایک تو یہ کہ مسلمان یوں کہتے ہیں کہ ہم بڑے گنہگار ہیں, کسی کو کچھ کہو تو کہتے ہیں نہیں میں کیا تھی, میں تو بڑا گنہگار ہوں. فرمایا یہ نہیں کہنا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ ہم دنیا دار ہیں, بھائی ہم تو ایسے ہی کریں گے, ہمارا طریقہ تو یہی, ہم تو دنیا دار ہیں, ہم تو شادیاں یوں ہی کریں گے, ہم دنیا دار ہیں. یہ جملے صاحب ایمان کے لیے بہت ہی نامناسب ہیں. تم صاحب ایمان ہو, تمہارا اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہے, تم وحدہ لا شریک اللہ پر ایمان لائے ہو, تم نے اس ذات پر ایمان لایا ہے جس نے تمہارے لیے ضابطۂ حیات و ممات مرتب فرما دیا, اپنے فضل و کرم سے ایک ایک بات تمہیں بتا دی ہے جو تمہارے دنیا میں بھی کام کی ہے اور آخرت میں بھی, تمہارے پاس بڑا سرمایہ ہے یہ. تو عالم امکان میں پھر تم سے بڑا کوئی سرمایہ دار نہیں. دیکھیے سرمایہ مختلف قسم کے ہیں, کوئی وزیر ہے, کوئی صدر ہے, کوئی دولت اور روپیہ اور پیسے کا سرمایہ جس کے پاس ہے, کسی کے پاس عہدے کا سرمایہ ہے, جو صاحب علم ہے ان کے پاس علم کا سرمایہ ہے. الغرض سرمایہ مختلف قسم کے ہیں, لیکن سب سے گراں قدر سرمایہ, جس سے بڑا سرمایہ عالم امکان میں ہے ہی نہیں, وہ صاحب ایمان کا ایمان ہے وہ سرمایہ. اس کے آگے سارے سرمایہ ہیچ ہیں, حقیر اور ناقص ہیں. آنکھ بند ہوتے ہی سارے سرمایہ یہیں رہ جائیں گے, ایمان ساتھ جائے گا. بس یہی ایمان ایسا سرمایہ ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی. تو بھائی قدر کرو اپنے ایمان کی اور حفاظت کرو. آج کل اسی کے لالے پڑے ہوئے کہ ایمان ہی لوگوں کا چلا جا رہا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ ہے گناہ کو حلال سمجھنا. ابھی پچھلی مرتبہ بیان ہوا کہ جیسے نامحرم کو دیکھنا شدید گناہ ہے, بڑا گناہ ہے, حرام ہے, قرآن کی روح سے حرام ہے, لیکن اس کو سمجھتے نہیں, اس کو استخفاف کرتے, اس کہتے ہیں بہت ہلکا گناہ ہے. تو گناہ کو ہلکا سمجھنے سے بھی ایمان جاتا رہتا ہے. فقہ نے استغفاف معاصی کو کفر کہا ہے. تو فرمایا اتنا بڑا سرمایہ ہے, اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. یہ کہنا کہ ہم بڑے گنہگار ہیں, ہم بڑے دنیا دار ہیں, یہ الفاظ بہت ہی ناقدری کے ہیں, بلکہ ایمان والے کے لیے گستاخانہ الفاظ. یعنی یوں کہے کوئی کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں, گناہ تو یہی ہے. گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ نام ہے حق تعالیٰ کی نافرمانی کا. ایسا نہ کہو, دیکھو تم صاحب ایمان ہو, اور جس پر ایمان لائے ہو اس نے اپنی شان کریمی سے اور شان رحیمی سے اپنے نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہر مومن کا ہر ہر گناہ معاف فرما دینے کا وعدہ فرما دیا ہے. صاحب ایمان کے لیے ہمہ وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جس غفور الرحیم اور خداوند کریم پر تم ایمان لائے ہو اور جس سے تمہارا براہ راست تعلق ہے, ذرا اس کے ارشاد کریمانہ اور رحیمانہ پر غور تو کرو, جیسے یہ آیت جو ابھی پڑھی گئی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ کس قدر تاکید کی ہے, لا تقنطوا, پھر ان اللہ لا یغفر الذنوب ان اللہ یغفر الذنوب انہ هو الغفور الرحیم, تاکہ ہر طرح سے تسلی ہو جائے بندے کی. تو اس اعلان مغفرت اور رحمت کے ہوتے ہوئے تم کیسے نا امید ہو سکتے ہو؟ اب رہا یہ کہ نفسانی اور شیطانی وساوس کا آنا اور پھر لغزشیں ہو جانا اور گناہوں کا صدور ہو جانا, یہ بھی ہماری بشریت ہے. یہ نہیں ہو سکتا، انسان فرشتہ نہیں بن سکتا، توبہ کر لو سب گناہ معاف ہو گئے. سچے دل سے جب بھی توبہ کرو گے کہ یا اللہ میں آپ کی نافرمانی اب نہیں کروں گا، گناہ نام ہے اللہ کی نافرمانی کا، جو سچے دل سے بندہ توبہ کرتا ہے تو گناہ تو سب معاف ہو گئے، اسی وقت معاف ہو جاتے ہیں، دیر لگتی ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہی ایسی. لیکن اس سے آدمی فرشتہ نہیں بن سکتا، پھسلے گا، غلطی ہو جائے گی، بس فوراً تدارک کرے، فوراً تلافی کرے اور آگے بڑھے. فرمایا کہ صاحب ایمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی حفاظت کا سامان فرما دیا ہے کہ چاہے تم سے کچھ بھی ہو جائے، لغزش ہو جائے، گناہ ہو جائے، آنکھ بہک جائے، دل بہک جائے، زبان بہک جائے، اعمال کو خراب کر دیا، نماز پڑھی ٹھیک سے نہیں پڑھی، تم صاحب ایمان ہو، کبھی نہ کبھی تمہیں ضرور اس کا احساس ہوگا کہ میں نے یہ یہ غلطیاں کی، یہ یہ گناہ کیا، اور تم پچھتاؤ گے. یعنی مسلمان کی زندگی میں یہ چیز ضرور آ کے رہے گی کہ وہ پچھتائے گا، نادم ہو جائے گا، شرمندہ ہو جائے گا، اور بہت زیادہ ہوگا. اور جتنا جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اتنی اس کو ندامت ہوتی، شرمندگی ہوتی، اس کا سر جھکا ہوتا ہے، وہ عاجز بالکل اپنے کو محسوس کرتا ہے. تو تم پچھتاؤ گے کہ یہ بات ہم نے غلط کی، یہ گناہ کر کے پچھتانے کا وقت آئے گا. ایک جب تک ہوش نہیں ہے تب تک تو ہوش نہیں ہے، جب ہوش آ جائے گا اللہ کی رحمت سے تو پچھتائے گا، ایسا پچھتائے گا کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے روئے گا کہ یا اللہ میں نے کیا کیا، آپ مجھے دیکھتے تھے، میری باتوں کو سنتے تھے، اور میں بے حس، سوچا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ لیں. علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا تجھ کو معلوم نہیں تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. بہرحال جب یہ احساس ہوا کہ یہ بہت برا کیا، بہت گناہ کیا، شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، جس دن یہ ندامت قلب میں پیدا ہوئی اور آنکھوں سے ندامت کے چند آنسو ٹپک پڑے تو سمجھ لو کہ وہ گناہ معاف ہو گئے، سر مٹ گئے. ندامت کے آنسوؤں نے اعمال نامے سے بدعمالی کی سیاہی کو دھو دیا. اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان پر ایسا احسان عظیم ہے کہ ایمان کی سلامتی کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے استغفار ہمیں عطا فرما دیا ہے. ارے جو کچھ بھی ہو چکا اس پر استغفار کر لو، توبہ کر لو. ہر ایک سے کیوں کہتے پھرتے ہو، یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم گناہگار ہیں، ہم دنیا دار ہیں، یہ کیوں کہتے ہو ہم نافرمان ہیں اللہ کے، یہ کہنے سے کیا مزہ ملتا ہے، تو بغاوت ہے یہ. تو اس کا تدارک موجود ہے کہ توبہ کرو، پھر اپنی گناہگاری کا اعلان کیوں کرتے ہو، اس اعلان سے تمہیں کیا فائدہ. ارے جس کا گناہ کیا ہے اسی سے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ کہو کہ یا اللہ ہم سے فلاں فلاں گناہ ہو گئے، آپ معاف فرما دیجیے، معافی ہو جائے گی. دوسروں سے ناپاکی کا اظہار کرنا کہ میں گنہگار ہوں، میں دنیا دار ہوں، یہ بھی کوئی فیشن ہے یا یہ تواضع ہے کہ ہر ایک سے یہ کہا جائے کہ ہم بڑے گنہگار ہیں. فرماتے ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا اگر تم گنہگار ہو تو کس کے ہو، کس کے گنہگار ہو؟ گندا آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا، اس کی کوئی وقت اور عزت نہیں ہوتی. تم نے یہ کیا محاورہ اختیار کر رکھا ہے کہ بڑے گنہگار ہیں؟ بھائی اگر گنہگار ہو تو کیوں توبہ استغفار نہیں کر لیتے؟ کون سی چیز مانے؟ یہ شیطان نے ڈال دیا ہے کہ بھائی میں تو گنہگار ہوں اس لیے ہر چیز کرتا پھروں گا. شیطان کا وہ ہے بہت بڑا حربہ ہے کہ دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ میں تو گنہگار ہوں، میں تو گنہگار ہوں ہی، تو دو چار گناہ اور کر لوں تو کیا فرق پڑا، یہ دماغ میں ڈال دیتا. فرمایا کہ رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کر کے اس پر شکر کرو. جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں یہ سوچو کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں، میں اس قابل نہیں، بے شمار نعمتیں. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میری نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے، تو شکر ادا کرو. اور پھر اپنے دن بھر کی تقصیرات یعنی جو قصور اور گناہ ہوئے ہیں ان کا جائزہ لو، جہاں جہاں دل بہکا، زبان بہکی، ان پر استغفار کر لو، بس پاک صاف ہو جاؤ گے. پھر کلمہ شہادت سے ایمان کی تجدید کر لو اور پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا اللہ میں تمام گناہوں سے آپ کی معافی مانگتا ہوں، بس پاک ہو گئے، قصہ ختم. اتنا سا تو کام ہے، جب اتنا سہل نسخہ پاکی کا موجود ہے تو اپنے اعلان سے ہم گنہگار ہیں، اس سے کیا فائدہ؟ بڑی ناشکری کی بات ہے اگر اسی پر پکڑ لیے گئے کہ کہتے پھرتے ہو ہم بڑے گنہگار ہیں اور توبہ استغفار نہیں کرتے، تو تمہیں یقیناً سزا ملے گی، سزا سے نہیں بچ سکتے اب. تو عافیت اسی میں ہے کہ گناہ ہو جائے تو بس توبہ کرو، تدارک کرو، تلافی کرو، آگے بڑھو. لیکن مقصود کیا ہے؟ بالخصوص ہم آپ جو جمع ہو جاتے ہیں دین کی باتیں سننے کے لیے، مقصود تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، یہی مقصود ہے نا. اس کا طریقہ ہے یہ. فرمایا توبہ اور استغفار میں بڑی قوت ہے، اس کی عادت ڈال کر تو دیکھو، گناہوں سے تمہیں خود بخود نفرت ہو جائے گی. لیکن گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا، غیبت کر دی وہ اس کو سمجھا کہ گناہ ہی نہیں ہے، غصہ کیا اور سمجھا کہ گناہ نہیں ہے. یہ اکثر دینداروں میں یہ خرابی ہے، کتنی حماقت کی بات ہے. غصہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے قرآن کی روح سے، اور اس کے بعد شرمندگی بھی نہیں ہوتی. غصے کے تقاضے پہ عمل نہ ہو. غصے کا تقاضا یہ ہے کہ چیخنا، ڈانٹنا، کسی کو سختی سے خطاب کرنا، یہ غصے کی وجہ سے تو ہو رہا نا، خون جوش مار رہا ہے. اسی طرح سے کئی گناہ ہے نامحرم پر، ابھی دو مرتبہ تو اسی کا بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، نامحرموں پر نہ پڑنے دو. عورتوں کو حکم ہے پردے میں رہیں، لیکن خیال ہی نہیں ہے. اگر اپنے ایمان کو تم سلامت رکھنا چاہتے ہو اور اپنے ایمان کا تم کو تحفظ چاہیے، تو کثرت سے کیا کرنا چاہیے؟ استغفار. استغفار بڑی عجیب چیز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عادت ہو. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ اللہ میں سے بس معافی مانگتے رہو، اور اپنے ایمان پہ شکر کرو، کثرت سے استغفار کرو اور اپنے ایمان پہ شکر کرو. یا اللہ اپنے کروڑوں مخلوق میں ہم کو ممتاز فرما دیا، ایمان جیسی دولت عطا فرما دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا ہمیں. لیکن یہ ماحول اور معاشرہ ایسا ہے کہ نفس بھاگ جاتا ہے، شیطان بہکا دیتا ہے، کیا کریں؟ اس پر یہی کہو کہ اللہ معاف کر دیجیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. کہو یہ دعا، پڑھو، قرآن کی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں مت پکڑیے گا، ربنا لا تؤاخذنا، چاہے بھول سے گناہ ہوا ہو یا جان بوجھ کے ہوا ہو، یا اللہ ہم سے مواخذہ نہ فرمائیے، ہم سے مواخذہ نہ فرمائیے. کہتے رہو، ایک بار کا کام نہیں ہے، ہر سانس کے ساتھ، ہر وقت، صبح سے شام تک جو لگا رہے گا اس کو گناہوں سے ضرور نفرت ہو جائے گی. فرمایا کہ مومن جب یہ کہے گا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بھی، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو انشاءاللہ پاک صاف ہو جائے گا. فرمایا کہ دیکھو، ناپاکی ہماری فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے ناپاکی. جسمانی طور پر ہم کتنی مرتبہ ناپاک ہوتے ہیں، پھر پاک ہو جاتے ہیں. کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، کپڑے پاک کر لیتے ہیں. جسم ناپاک ہوتا ہے، جسم کو پاک کر لیتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں اور پاک ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے باطن کی پاکی ہے. مجھے اب تک دیکھیے ایسی بات بزرگوں کی ہوتی ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے مطب میں میں بیٹھا ہوا تھا. اس زمانے میں چھٹی پہ آتا تھا تو حضرت کلینک میں ہی جا کے بیٹھا رہتا تھا. تو اس نے کہا، ایک بات کہی مختلف باتوں کے، وہ تو دوا لینے آیا تھا، تو کہنے لگا کہ جب تک میں نہا نہ لوں مجھے چین نہیں ملتا، روزانہ نہاتا ہوں. تو حضرت نے کہا کہ ہاں بہت اچھا ہے، نہاؤ. کہ جب نہاؤ تو ایک کام یہ کرو کہ اللہ میں ایسے کہا کرو کہ یا اللہ، یہ جسمانی ظاہر کی تو میں نے صفائی کر لی، اب یہ اندر کی صفائی باطن کی آپ کر دیجیے یا اللہ. حضرت نے اس وقت بتایا، اب وہ سن لیا میں نے. اب ہر نہانے کے وقت، اس وقت سے لے کر اب تک یہی بات یاد آتی ہے. میں اللہ میں کو یہی عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ، یہ تو ظاہری صفائی ہے، وہ باطنی صفائی آپ کر دیجیے. باطن میں تو گناہ ہوتے ہیں، یعنی سوچ کے گناہ، جو گناہ سوچنے میں ہوتے ہیں ان کو باطنی گناہ کہتے ہیں. یہ بہت لوگ نہیں جانتے. تو باطنی گناہ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی دل کے اندر چیز ہے. اعمال دل کے اندر نہیں ہو سکتے، اعمال بالقصد ہوتے ہیں اور وہ سوچ سے ہوتے ہیں. وہی باطنی اعمال ہے، چاہے وہ گناہ والے اعمال ہو تو گناہ ہے. فرماتے ہیں مگر ان سب کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ کھولا ہوا ہے، فوراً گناہ ہو جائے، ہو جاتا ہے، فوراً استغفار کرو، توبہ کرو، تدارک کرو، تلافی کرو، حقوق العباد پامال کر دیے ان کو ادا کرو. لیکن مگر افسوس یہ ہے، اور یہ ہماری شامت اعمال ہے، حضرت کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، افسوس یہ ہے اور یہ ہماری شامت اعمال ہے کہ ہم گناہوں کو دیکھتے بھی ہیں اور گناہوں سے مانوس بھی ہوتے جاتے ہیں اور گناہ کرتے بھی جاتے ہیں، لیکن توبہ و استغفار نہیں کرتے، ندامت نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی، اوپر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم کہاں کے ایسے متقی ہیں. مانوس ہو، جیسے رشتے دار عورتیں ہیں نامحرم، ان سے پردہ نہیں ہے، ملنا جلنا، باتیں کرنا، ہر چیز ہو رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ مانوس ہو جائے گا، اس کو برا لگے گا ہی نہیں. حالانکہ گناہ ہے، کل ہی آپ کو پچھلے بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو گناہ ہے نامحرم کو دیکھنے والے، یہ فواہش، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں غیور ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے، اللہ تعالیٰ کو ان پہ غیرت آتی ہے. وہ سمجھتی نہیں کہ گناہ ہے، سمجھتے ہی نہیں کہ گناہ ہے، کیوں مانوس ہو گئے. یہ بڑی بری حالت ہے، یہیں پہ ایمان چلا جاتا ہے، ایمان جانے کا خدشہ اسی سے ہوتا ہے. پھر ایسا شخص جب مرنے لگتا ہے تو چونکہ ایمان تو جا چکا ہے، کیسے ایمان پہ خاتمہ ہوگا؟ جیسے ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آئے، حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت فرمایا کہ دعا کر دیجئے کہ ایمان پہ خاتمہ ہو. تو حضرت نے کہا ہاں بھائی، میں بھی دعا اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، تمہارے لیے بھی دعا کرتا ہوں، لیکن پہلے جائزہ تو لو کہ ایمان ہے بھی یا نہیں. اس کا تو جائزہ لو، جب تم گناہ کو حلال سمجھ رہے ہو تو کیسے ایمان ہو سکتا ہے؟ یہ دو چیزیں ساتھ نہیں ہو سکتی. اگر گناہ ہو تو فوراً سر جھکاؤ، استغفار پڑھو، توبہ کرو اور کہو یا اللہ کہ گناہ تو میں نے کیا لیکن میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں، یا ہے آپ کی نافرمانی، معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. کم سے کم اتنا تو کرو. ہم گناہوں کو دیکھتے بھی ہیں، گناہوں سے مانوس بھی ہوتے جاتے ہیں، گناہ کرتے بھی جاتے ہیں، لیکن توبہ استغفار نہیں کرتے، ندامت نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی، اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم کہاں کے ایسے متقی ہیں. استغفر اللہ، ارے تقوی تو جان ہے ایمان کی، تقوی تو جان ہے ایمان کی، جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. جب تم کہتے ہو کہ ہم کہاں کے ایسے متقی ہیں تو معلوم ہوا کہ تم اپنا ایمان خود ضعیف کر رہے ہو اور اپنے ایمان کی قوتوں کو خود کمزور بنا رہے ہو. جو ایسی بات کرے گا اس کا ایمان ہی کمزور ہو جائے گا. تم ایمان کو قوی بنانے کی بجائے اس کو کمزور اور بے جان بناتے جا رہے ہو، گناہوں سے مانوسی میں بڑھتے جاتے ہیں. کبھی دل میں ملامت نہیں پیدا ہوتی، کبھی اپنی بدحالی کا خیال نہیں آتا، اور کہتے ہو ہم کہاں کے ایسے متقی. یعنی متقی ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور نہ اس کی ضرورت ہے تمہارے نزدیک. اچھا، اب دیکھیے سنیے ذرا حضرت کا مضمون. اچھا متقی نہ صحیح تو غیر متقی ہو تو غیر متقی کا انجام جانتے ہو کیا ہے؟ جہنم ہے، جہنم ہے. جنت میں صرف متقی داخل ہوں گے، جنت میں جو متقی نہیں ہوگا وہ داخل نہیں ہو سکتا. کیونکہ غیر متقی وہ ہے جو گناہ کرتا ہو، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، اس کا انجام جہنم ہے. اچھا متقی نہ صحیح تو غیر متقی کا یہ انجام جانتے ہو کیا ہے؟ جہنم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. راضی ہو اس میں جانے کے لیے؟ اس میں جانے کے لیے، جہنم میں جانے کے لیے راضی ہو؟ اگر تم متقی بننا نہیں چاہتے اور گناہوں سے مانوس رہنا چاہتے ہو اور یہی کہتے رہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم بچ سکیں، تو گویا تم اس پر راضی ہو کہ اس کی سزا تم کو دنیا میں بھی دی جائے اور آخرت میں بھی دی جائے. اگر تم اس پہ راضی ہو گئے سزا پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ختم. جو اللہ کی سزا پہ راضی ہو جائے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، تمہارے پاس ایمان باقی ہی نہیں رہے. گناہ سے مانوس نہیں ہونا بلکہ گناہ سے توبہ کرنا. گناہ تو ہو جائے گا انسان سے، لیکن توبہ کرے، استغفار کرے. فرماتے ہیں بھائی سمجھ لو، آج کل ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے عمل اور رد عمل، جیسا کرو گے اس کا رد عمل ویسا ہی ہوگا. یقین جانو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہے اور یہ کبھی نہیں بدلے گا، مگر اس قانون کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وابستہ ہیں. ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کی قہاری اور جباری سے ڈر کر اور مواخذہ آخرت کے خوف کے ساتھ اپنی بدعمالیوں سے انہوں نے توبہ و استغفار کر لیا، جس پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ضرور معاف کر دیں گے. لیکن عمل اور رد عمل کے قانون ہی کا یہ مظاہرہ ہے جو آج کل گھر گھر میں طرح طرح کی پریشانیاں، بیماریاں، دشواریاں، تشویش، مشکلات کا سامنا. غیبت کر دی تو کیا اس کا رد عمل نہیں ہوگا؟ اس کی بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. بہت ہی دیکھیں پھونک پھونک کے زندگی گزارنی ہوتی ہے. اول تو ہمارے عمل سے غیبت تو بہت بڑا گناہ ہے، اس میں تو حد و حساب نہیں، اس سے غصہ بڑا گناہ ہے. لیکن ہماری کسی بات سے بھی، کسی شخص کو بھی، اس کے دل کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ہمارا کام ایسا ہونا چاہیے کہ دوسروں کا دل خوش ہو جائے، اس طرح سے انداز ہونا چاہیے. یہ رد عمل، عمل اور رد عمل کا قانون اٹل ہے. اتنی بیماریاں اور پریشانیاں اور ہر طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیے کہ تعلیم گاہیں ہوں یا مدارس ہوں یا کوئی بھی جگہ ہو، ہر جگہ لاقانونیت پھیلی ہوئی ہے. خدا کے احکام کی خلاف ورزی، تصاویر کا استعمال، گانے بجانے کی کثرت ہوتی چلی جا رہی. ریڈیو ٹیلی ویژن اس زمانے میں تھا، اب یہ انٹرنیٹ کے اوپر ہر طرح کی بےہودگی ہے. ناچ گانے ہو رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہو رہے ہیں. پھر تقریبات میں وہی رسومات، بے پردگی، عورتوں کا جمع ہونا، چاہے خوشی کی تقریبات ہوں یا غمی کی، بدعات اور غیر شرعی رسومات کا دن بدن زور بڑھ رہا ہے. اور لباس اور پوشاک دیکھیے تو برہنہ، سر اریاں لباسوں میں بازاروں میں عورتیں نکل رہی ہیں. عورتوں کا برہنہ سر ہونا اور اریانی کے ساتھ بے شرمی اور بے غیرتی سے باہر نکلنا سخت ترین گناہ ہے. یہ حضرت فرماتے تھے عورتوں کے بارے میں، تو حکم ہے گھروں میں رہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن، ان کو باہر جانے کی کیا مشکل ہے. عورت کا برہنہ سر ہونا اور اریانی کے ساتھ بے شرمی اور بے غیرتی سے باہر نکلنا سخت ترین گناہ ہے. اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر. یہ اب یہ سب ہو رہا ہے، پھر کہتے ہیں کہ گھر گھر پریشانی ہے، بدمزگی ہے، رشتے نہیں آتے، زن و شوہر میں بنتی نہیں، لڑکے نافرمان ہو رہے ہیں، تجارت میں گھاٹا ہو رہا ہے، فلاں نقصان ہو گیا، فلاں جگہ آگ لگ گئی، فلاں جگہ یہ حادثہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ سانحہ ہو گیا، روز کے واقعات. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمارے گناہ ہے. وہی عمل اور رد عمل کے قانون الہی کا مظاہرہ ہے. ہم نے کفار اور مشرکین اور ضالین اور مغضوبین کے اعمال کو اختیار کیا ہوا ہے. جس طرح وہ مطمئن ہے اپنی حالت پر اور ان گناہوں سے مایوس ہیں، مانوس ہیں، اور اپنی زندگی میں خمیازے پہ خمیازہ بھگت رہے ہیں اور ان کو کوئی ندامت نہیں ہوتی، کفار کو، ہماری بدقسمتی اور محرومی کے ہم بھی اب انہی کی نقل کرتے ہیں، جن کے قلوب جانوروں سے بدتر، گندے اور ناپاک ہیں، ان کی پیروی کر کے ہم مطمئن ہیں کہ مہذب دنیا والوں کی نقل کر رہے ہیں. مہذب دنیا یہی کر رہی ہے، ہم بھی یہی کر رہے ہیں. تو بھائی کرو، کفار اور مشرکین کے لیے تو جہنم مقدر ہو چکی ہے. وہ اپنی زندگی پر مطمئن ہیں، مگر ان کے لیے کوئی تدارک نہیں، کوئی ان کے لیے راہ نجات نہیں. لیکن صاحب ایمان کے لیے تو یہ معاملہ نہیں. صاحب ایمان جو ہے، اس کے دل سے گناہ کے بعد ضرور خلش پیدا ہوتی ہے. اگر گناہ کرے اور خلش نہ ہو تو ایمان کا جائزہ لو. اور سب سے بڑا تو مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ ہی سمجھتے، تو کہاں سے خلش پیدا ہوگی؟ غیبت کی اور اس کے بعد خلش نہیں ہوئی، اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں. غصہ کیا، خلش نہیں ہوئی. نامحرم کو دیکھا، کوئی خلش نہیں ہوئی. یہ تو حالت خراب ہو چکی ہے. یہی تو اصل چیز ہے جس کو آج عرض کرنا چاہ رہا تھا. دیکھو، اپنے ایمان کی حفاظت کا وقت ہے، اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ایمان. اگر مسلمان نے اس خلش سے کام لیا اور ندامت قلب کے ساتھ توبہ و استغفار کر لیا، تو انشاءاللہ اس کو نجات ہو جائے گی. دنیا میں بھی اس کو نجات ملے گی اور آخرت میں بھی. کفار اور مشرکین اس سے محروم کر دیے گئے، کیونکہ ان کو اپنے عام احوال پر نہ ندامت ہے نہ شرمندگی. ذرا ہم اب اپنے خود ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم کس انداز کی زندگی بسر کر رہے ہیں. کبائر میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، جو حیا اور غیرت کے خلاف ہیں، اسلامی وقار کے خلاف ہیں، شرافت نفس کے خلاف ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا ہمارے لیے جہنم بن گئی ہے. کہ عافیت کا نام نہیں ہے، کسی گھر میں عافیت نہیں، گھروں کے اندر بدمزگی بدمزگی بدمزگی. اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ جب عمل ہوگا تو یہ بدمزگی اور گھر میں فساد نہیں ہوگا، بلکہ بہت ہی خوشگوار ماحول رہے گا. فرمایا کہ یہ انتہائی غفلت کی بات ہے کہ ہم گناہوں کو نہیں چھوڑتے. جو رائج الوقت گناہ ہیں، موسیقی اور تصاویر اور بے پردگی وغیرہ، یہ عام ہو گئے ہیں، ان کا وبال ہم پہ ضرور ہوگا، یقیناً ہوگا، ہمیشہ ہوگا. اللہ کا قانون ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. خوب سمجھ لیجئے، جب تک نافرمانی کرتے رہو گے، فسق و فجور میں پڑے رہو گے اور توبہ استغفار نہیں کرو گے، تو اس کا رد عمل ضرور ہوگا، جس کو بھگتنا پڑے گا. اب تم چاہے جتنے وظیفے پڑھو، وہ وظیفہ پوچھ لیتے ہیں، وظیفے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ وظیفے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ گناہ چھوڑ دیجئے اور اللہ میں سے معافی مانگیے اور اپنی حاجات پیش کیجئے، ہو جائے گا کام آپ کا؟ کیسے نہیں ہوگا؟ گناہ چھوڑیے، گناہ چھوڑیے، یہ شرط ہے. وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا. وظیفے تو اس وقت اثر کرتے ہیں جب آپ گناہ نہ کریں. گناہ کر رہے ہیں تو وظیفے کے کیا معنی؟ الٹا اثر ہوتا ہے. چاہے جتنی دعائیں کرو، چاہے جتنے وظیفے پڑھو، اور چاہے جتنی دعائیں تم بزرگوں سے کرا لو، چاہے جتنے عملیات کرو، یہ گناہوں کا وبال ہے، یہ دور نہیں ہو سکتا. جہاں جہاں وبال ہے، پریشانی ہے، گناہوں کی وجہ سے. جب تک تم ان گناہوں کو ترک نہ کرو گے اور قلب میں ندامت نہ پیدا کرو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تلافی نہیں ہوگی. خیریت اسی میں ہے جو فرمایا گیا اس آیت کے بعد کہ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیں گے. وہ انیبو الی اللہ، خیریت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، گناہوں کو چھوڑو. اللہ تعالیٰ کے سامنے کہو، تم سے گناہ نہیں چھوٹتے تو یوں کہو، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. فرمایا اس سے بڑا وظیفہ عالم امکان میں کوئی نہیں ہے، یہ کہنا اللہ میں، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن دل سے کہو، نافرمانی چھوڑ کر کہو. فرمایا کہ بہت سے ضعیف العقیدہ لوگ ایسے ہیں کہ ہم میں ہیں، ہم میں سے ہی ہیں کہ فسق و فجور میں مبتلا ہے. فسق کیا ہے؟ گناہ پہ اصرار کرنا فسق ہے، ایک گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ نہ ہونا فسق ہے. اور فجور جو کھلم کھلا اعلان یا گناہ کیا جائے. تو ہم میں ہی ایسے لوگ ہیں کہ فسق و فجور میں مبتلا ہیں اور اس عادت کو نہیں چھوڑتے. اپنی وضع قطع، لباس، پوشاک، کھانا پینا، رہنا سہنا سب فاسقانہ اور فاجرانہ بنا رکھا ہے، اور ساتھ میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. بزرگوں سے دعائیں بھی لیں گے، بزرگوں سے وظیفہ بھی پوچھ لیں گے، لیکن اپنے فسق و فجور کو نہیں چھوڑیں گے. عمر بھر کرتے رہو، عمر بھر پریشان رہو گے، کوئی وظیفہ تمہارا کارگر نہیں ہو سکتا. اللہ کا قانون نہیں بدلے گا، وہ عمل اور رد عمل کا قانون. فرمایا کہ اللہ کے لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ جتنی پریشانیاں ہیں یا بیماریاں ہیں، یہ سب دور ہو سکتی ہیں رجوع الی اللہ سے. اللہ سے رجوع کرو، توبہ استغفار کرو. یہ شرط ہے کہ بھائی گناہ کو گناہ سمجھو گے تب تو توبہ کرو گے. تمہیں گناہ کو تو گناہ ہی نہیں سمجھا، اور اس کا فقدان اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ حیرانی ہوتی ہے. دینداروں میں بھی یہ فقدان ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. کثرت سے یہ کرتے ہیں کہ لا یعنی کام میں پڑھتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے. انٹرنیٹ کے اوپر فضول چیزیں دیکھ لیتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے. غصہ کرتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے. غیبت کرتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے. ارے جب یہ حالت بنائی ہوئی ہے تو اس پہ توبہ کیسے ہو سکتی؟ کہاں سے توبہ ہوگی؟ کس چیز سے تم توبہ کرو گے؟ تم تو اس کو جائز سمجھ رہے ہو. اس طرح سے عورتیں اگر بے پردگی کر رہی ہیں اور تو اس کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتی، بلکہ وہ تو شان سمجھتی ہیں. بیٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے تنہائی میں، تہجد میں اٹھ جایا کرو. تہجد میں اٹھنے میں بڑی برکات ہے. اور کہو، یا اللہ میں ایسے ماحول میں ہوں کہ چاروں طرف فسق و فجور ہے، نافرمانیاں ہیں، مردوں میں غیرت نہیں، عورتوں میں شرم نہیں، بے حیائی بے شرمی رائج الوقت ہو رہی ہے، ہر جگہ کفار اور مشرکین کے رسم و رواج ہیں، شیاطین اور ابلیس کام کر رہے ہیں. یا اللہ میں اس ماحول میں ہوں، آپ میری مدد فرمائیے. کہو اللہ میں ایسے، دیکھیے آنن فانن اثر ہوتا ہے گناہوں سے توبہ کا اثر. ہمارے حضرت نواب اشرف علی خان قیصر صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے درجات بلند کرے، ایک بار بیان میں اپنے فرمایا کہ یہ جو ہوتا ہے گناہ تو ہوتے ہیں، لیکن گناہ سے جب توبہ بندہ کرتا ہے تو اس کا اثر کتنی تیزی سے ہوتا ہے، یہ فرما رہے تھے. اس کے اوپر ایک قصہ فرمایا بتایا کہ کچھ لوگ تھے جو شاید ڈاکہ ڈالتے تھے، تو چوری کرتے تھے، تو ان کا جو گرو تھا وہ اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، تو اس نے کہا کہ بھائی مجھ سے اب یہ کودا پھانا نہیں جاتا. پرانے زمانے کی چوری تھی کہ خزانہ کہیں کسی گھر کے اوپر چڑھ گئے، وہاں سے اندر سے لوگ سوتے ہیں، اتنے میں چرایا، اور چرانے کے بعد کہیں پہ زمین میں دفن کر دیتے ہیں کھود کے گڑھا، ان کو یاد رکھتے، پھر جب ضرورت ہوتی تھی وہاں سے نکالتے. اس طرح کی چوری چور ہوتے تھے پہلے، ہم نے بھی دیکھے ویسے چور. اب شاید ایسے چور نہیں ہوتے، اب چور بھی بہت ایڈوانسڈ ہو گئے. تو اس گرو نے کہا کہ بھائی میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے یہ کود پھان نہیں ہوتی، تو میں تو اب ریٹائر ہو رہا ہوں، اب تم لوگ سنبھالو. وہ چیلے تو تھے، وہ بڑے سچے محبت کرنے والے تھے اپنے گرو سے، کہنے کہ حضور آپ نے تو ہمیں یہ فن سکھایا ہے، آپ کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں، آپ اگر ریٹائر ہوں گے تو ہم سب ریٹائر ہوں گے. تو اس نے کہا کہ پھر کھاؤ گے کہاں سے، اب یہ سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اگر یہ کام چھوڑ دیا جائے تو آخر کیسے کھائے. ہر ایک نے اپنی اپنی تجویزیں پیش کی. ایک جو ہے اس ایک نے یہ کہا کہ دیکھو میں ایک تدبیر بتاتا ہوں، کہ گرو کو کہا کہ آپ پیر بن جائیں اور ہم آپ کی ایک کٹیا بناتے ہیں، اس میں آپ پیر کی حیثیت سے رہیے، اور لوگوں کو بتایا کیجیے، کوئی مشکل لے کے آئے گا، پریشانی لے کے آئے گا، اس کو وظیفہ بتا دیا کیجیے، کچھ کو فائدہ ہو جائے گا، جن کو فائدہ ہوگا وہ دوسروں کو بتائیں گے، تو اور لوگ آئیں گے، اور پھر ظاہر نذرانہ بھی دیں گے، تو اس طرح سے ہمارا کام چلتا رہے گا. تو ان کو بڑی پسند آئی، ہاں یہ اچھی بات ہے، یہی تدبیر کرو. چنانچہ وہ انہوں نے کیا کہ جو ایک گاؤں کے باہر ایک کٹیا بنا دی، جھوپڑی، اس جھوپڑی میں ان کو بیٹھا دیا، تسبیح جانماز دے دی، اور داڑھی واڑھی انہوں نے خوب بڑھا لی، اور بہت بڑے بزرگ بن کے بیٹھ گئے. اور جو چیلے تھے انہوں نے ہر جگہ جا جا کے کہنا شروع کیا، ارے بھائی اولاد ہوتی نہیں تھی ہماری، ان پہ جا کے میں نے ان سے وظیفہ لیا، انہوں نے فوراً دیکھو اولاد ہو گئی، کسی کو رزق کی تنگی تھی، اس کی رزق کی تنگی دور ہو گئی. یہ سب جھوٹے جھوٹے کچھ جھوٹے، پھر لوگ آنے لگے، پھر عورتیں بھی آنے لگیں، اور بتاتے تو کچھ کا فائدہ ہو جاتا، کچھ کا نہیں فائدہ ہوتا، لیکن اس طرح سے ان کا معاملہ چلتا رہا. تو ایک کوئی اللہ والے سچے تھے، وہ کہیں اس علاقے میں آئے، تو ان کو بس انہوں نے بتایا وہاں کے لوگوں نے کہ یہاں پہ ایک ایسے بزرگ ہیں بہت زبردست، وہ جب سے آئے ہیں یہ حال ہے. تو ابھی بیچارے بہت واضح ہوتے ہیں جو سچے اللہ والے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے، تو میں بھی ان سے ملوں گا، میں ان کی زیارت کروں گا. تو وہ بڑے ادب سے گئے. لیکن یہ جو سچے اللہ والے تھے، یہ صاحب کشف تھے، ان کو لوگوں کے مقامات کا علم ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کے مقامات ہیں، ہر شخص کا ایک مقام ہوتا ہے. تو یہ گئے تو ان سے سلام کی، دعا کی، سامنے بیٹھ گئے اور ان کو کشف ہوا. تو اس میں انہوں نے دیکھنا چاہا کہ یہ جو ہیں یہ بزرگ، ان کا مقام ہے کیا؟ تو ان کو نظر ہی نہیں آئے، کسی مقام پہ نظر نہیں آئے. جو کشف میں جتنے مقامات ان کو نظر آتے تھے، ان میں کہیں یہ نظر نہیں آئے. تو بڑے حیران ہوئے، کہا کہ حضور آپ کچھ اپنے مقام کے بارے میں بتائیے، چونکہ مجھے تو نظر نہیں آ رہے ہیں آپ. اب یہ آدمی سمجھ گیا کہ یہ تو میرا بھانڈا پھوٹا، یہ ایک سچا آگے. اب جناب اس نے اسی وقت، حضرت نواب صاحب نے قصہ سنایا کہ اس نے اسی وقت کیا توبہ کی، یا اللہ میں نے سخت غلطی کی، بڑی بے شرمی کی بات کی، بہت میں نے بدماشیاں کی ہیں، میں سب کے پیسے لوٹا دوں گا، ہر چیز سے توبہ کروں گا، اور بالکل سچی توبہ کی، یہ آپ مجھے میرا بھانڈا پھوٹنے سے بچا دیجیے. تو جناب اس کے بعد دوبارہ انہوں نے سر جھکایا، تو ان کو کشف میں معلوم ہوا کہ یہ آدمی فلاں اعلیٰ مقام پہ پہنچ گیا. تو یہ تو توبہ ہے، یہ ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے کہ آنن فانن، ابھی تو توبہ کی ہی ہے اس نے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں مقامات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں. فرماتے ہیں اگر اطمینان قلب چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اور سب سے بڑا ذکر استغفار ہے، انشاءاللہ پاک ہو جاؤ گے. یوں کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، انشاءاللہ پاک ہو جاؤ گے، بس یہ عمل کرتے رہو، بگڑی ہوئی عادتیں رفتہ رفتہ درست ہو جائیں گی. لیکن شرط ہے ندامت قلب، گناہ کو گناہ سمجھنا اور اس پہ ندامت ہونا، یہ شرط ہے. گناہ کو ہلکا نہیں سمجھو. اگر نامحرم کو دیکھا ہے توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اس کو بڑا گناہ سمجھو، موسیقی سنی ہے اس کو بڑا گناہ سمجھو، توبہ کرو. گناہ کو ہلکا سمجھنا کفر ہے، یاد رکھو اچھی طرح سے. گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ میاں کے سامنے گردن جھکا کر بیٹھو، ساری دشواریاں اور مشکلات جتنے بھی ہیں اور ماحول کا جو فسق و فجور ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کر توبہ استغفار کرو اور پناہ مانگو کہ یا اللہ ہم کیسے بچیں اس ماحول سے، چاروں طرف ظلمت ہی ظلمت ہے، گناہ اعلانیاں ہو رہے ہیں، ہم اکیلے کریں کیا؟ اور کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. گھبرا کر یہ پکڑو. اور لکھا ہے کہ 175 بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ ندامت قلب کے ساتھ رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کرو، اس کی تسبیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حضرت کے الفاظ ہیں. ایک دفعہ ندامت قلب کے ساتھ رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ پریشانیوں سے نجات مل جائے گی. یہ ایسا کلمہ ہے جسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے تھے، تو کیا اللہ میں ہمیں نہیں نکالیں گے؟ نکالیں گے، لیکن ندامت قلب کے ساتھ. یعنی یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ یونس علیہ السلام نے اپنے کو قصوروار ٹھہرایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک تو آپ کی ذات ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، حالانکہ پیغمبر تھے. اس کے نتیجے میں نکل آئے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ اگر وہ یہ نہ پڑھتے تو مچھلی کے پیٹی میں پڑے رہ جاتے. یہ ایسا کلمہ ہے، ایک بار ندامت قلب سے سوتے وقت پڑھ لو، انشاءاللہ پریشانیوں سے نجات مل جائے گی. شرط یہی ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھو اور ان سے نفرت کرو. نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہیں، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے. گناہ گار سے نفرت نہیں ہوگی، گناہ گار سے نفرت نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے مریض ہے کوئی، بیماری مبتلا ہے، تو بیماری سے تو نفرت ہوتی. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ بیماری سے نفرت ہونے کا کیا مطلب ہے؟
مرض سے نفرت.
ہاں، مرض سے نفرت کا کیا مطلب ہے؟ مجھے نہ ہو. مرض سے نفرت کا مطلب ہے کہ مجھے نہ ہو یہ بیماری. ایک کو ٹی وی کا مرض ہے، مریض ہے وہ، اس سے تو ہمدردی ہے، لیکن مرض سے نفرت ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھ کو نہ ہو جائیے. یہ جو چیز ہے اسی کو نفرت کہتے ہیں، مرض سے نفرت اسی کو کہتے ہیں. تو یہ جو ہے مرض سے تو نفرت ہونی چاہیے، لیکن مریض سے نہیں. مریض سے تو ہمدردی ہونی چاہیے، وہ بیچارہ گناہ میں مبتلا ہے تو قابل ہمدردی ہے. یاد رکھو اچھی طرح سے. بھائی ایک بات بہت اچھی طرح سے، کہ اپنے تعلقات میں کسی کا دل خراب نہ کریں، کسی کا دل خراب نہ کریں، اس سے پھر وہ تو کبر ہے، تکبر ہے اس کی وجہ سے. ہمیشہ اپنے کو ہی گرا دیں، چاہے کوئی ہو، چاہے بیوی ہو، اس کے سامنے اپنے کو گرا دیں، اپنے کو بلند نہ کریں. اپنے کو بلند کرنا تکبر ہے. میرے حضرت ڈاکٹر انہی نے، جن کا مضمون پڑھ رہا ہوں، میرے شانے پہ ہاتھ رکھ کے نصیحت فرمائی تھی کہ اپنے کو بیوی بچوں کا خادم سمجھو. کتنی بار آپ کو عرض کیا ہے، اکڑ کی کیا بات ہے، ڈکٹیٹر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ڈکٹیٹر بننے کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ ندامت قلب کے ساتھ رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انشاءاللہ پریشانیوں سے نجات مل جائے گی. کاہے کے لیے وظیفے ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ کاہے کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہو؟ کاہے کا تعویذ اور گنڈا لیتے ہو؟ اپنا عقیدہ خراب کرتے ہو. عورتیں اس میں بہت مبتلا ہیں، کہتی ہیں گھر میں پریشانی ہے، رشتہ نہیں آ رہا ہے، شوہر سے بن نہیں رہی ہے، یہ پریشانی ہے، اتنا قرض ہے. ارے یہ تو ضرور ہوگا، اور ہوگا، مزید ہوگا، کیونکہ تم نافرمانی کر رہی ہو اور پھر توبہ بھی نہیں کرتی، توبہ کی بھی توفیق تمہیں نہیں ہوتی. گناہوں کو ترک کر کے توبہ کر کے دیکھو، عافیت ملتی ہے یا نہیں؟ ضرور ملے گی. اور عورتوں کو جو شادی شدہ ہیں اور جو شادی شدہ جن کی ہونے والی ہے، سب کو شوہر کے حقوق بہشتی زیور سے پڑھو اور اس پہ عمل کرو. نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا، اس کو سمجھتے نہیں ہیں. جب حقوق کو ادا نہیں کیا جائے گا تو گناہ ہوگا، اور گناہوں کو فرما رہے ہیں گناہوں کو ترک کر کے توبہ کرو، پھر دیکھو تمہیں عافیت ملتی ہے کہ نہیں. یہ تو اس کی استغفار کی تو خاصیت ہی یہی ہے. پھر دیکھو عافیت ملتی ہے کہ نہیں، تمہیں راحت ملتی ہے نہیں. ضرور ملے گی، انشاءاللہ ضرور ملے گی. ایمان کے بعد سب سے بڑی قیمتی چیز جو ہے وہ عافیت ہے. اب عافیت کہاں ہے؟ قلوب بے چین ہیں، مسترب ہیں، عورتوں کو بے غیرتی اور بے حیائی کے ساتھ باہر نکال رہے ہیں. شوہر اور والدین بھی اس پر راضی ہیں. قرآن و حدیث میں جن لوگوں کو عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہے کہ جہنم میں ایسی عورتیں ہوں گی اور ایسے مرد ہوں گے, سود لینے والوں کو یہ عذاب ہوگا, چغلی کرنے والوں کو یہ عذاب ہوگا, زنا کرنے والوں کو یہ سزا ملے گی, تو کہاں ہوگی یہ سب سزائیں؟ جہنم میں ہوں گی نا, انجام تو جہنم ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو زنا نہیں کرتے. فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زنا آنکھ سے بھی ہوتا ہے, زبان سے بھی ہوتا ہے, ہاں ہاتھ پیر سے بھی ہوتا ہے. کسی کو دیکھنا, نامحرم کو دیکھنا, یہ آنکھوں کا زنا ہے, اور جس کو دیکھا جائے اس پہ بھی لعنت, اور جو دیکھے اس پہ بھی لعنت, نامحرم کو دیکھنا. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو زنا کہہ رہے ہیں اور ہم لگے ہوئے ہیں اسی میں, دیندار لگے ہوئے ہیں, ٹیلی ویژن گھر میں رکھا ہوا ہے اور گھر کی عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں جو ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں, یہ آنکھوں کا زنا ہے. اس طرح سے عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں, مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, اور حس نہیں ہے, ذرا حس نہیں. اس طرح سے بہت سی جگہوں پہ رشتہ داروں میں بڑی بے تکلفی اور نامحرم رشتہ دار بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, جائز ہی نہیں ہے, کسی صورت میں جائز نہیں. چہرہ کھولنے کی اجازت بعض جگہوں پہ دی جاتی ہے, وہ ہے کہ کوئی رشتہ دار اسی گھر میں رہتا ہو, اس سے ہوتا ہے. یہ گھر تنگ ہو, گھر تنگ ہو, دو باورچی خانہ نہیں ہو سکتا ہو, تو بالکل نماز جیسا لباس پہن کر وہ اپنا کام وام کرے, اس میں بھی تھوڑا سا گھونگھٹ زیادہ نکال لے. اس کی گنجائش دی گئی ہے صرف ان کے لیے جو قریبی رشتہ دار ہیں اور ساتھ رہتے ہیں اور نامحرم ہیں. باہر سے ملنے آنے والوں کے لیے رعایت نہیں کہ چہرہ کھول دو, یہ کہیں نہیں ہے, بالکل نہیں ہے اس کی رعایت. اس کو یہ نہ سمجھ لیجیے کہ جو بھی ملنے آیا ان کے سامنے آ جائیں, یہ نہیں ہے. فرمایا جب برہنہ سر اوریاں لباسوں میں عورتیں باہر بازاروں میں نکلیں گی تو کون سا ایسا متقی ہے جو بچ سکے گا؟ ذرا گردن جھکا کر دیکھو کہ اس زنا میں آنکھوں کے کتنے مبتلا ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. وہ گناہ ایک عمل ہے, اس کا رد عمل ہو کے رہے گا. غیبت کرو گے تو مردار بھائی کا گوشت کھانا ہوگا, تو وہ جہنم یہی دنیا میں پیدا ہو جائے گی تمہارے لیے. مسلمان کی بدعمالی کی سزا یہیں اسی دنیا میں ملنے لگتی ہے. اس زمانے میں جو مختلف قسم کی بیماریاں اور پریشانیاں عام ہو رہی ہیں, یہ سب ہماری شامت اعمال اور ہمارے گناہوں کی صورت مثالی ہے. بھائی ایک مختصر سی بات کہہ رہا ہوں, اللہ کے لیے رائج الوقت چیزوں سے پرہیز کرو, اپنی آنکھوں کو بچاؤ, اپنی عورتوں کو بچاؤ, اپنی حیا کو قائم کرو, اپنی شرم و غیرت کو قائم کرو, اپنا خاندانی وقار قائم کرو. بے غیرتی اور یعنی ابلیس و شیطان والی بات کوئی اچھی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی آنکھ میں حیا نہیں اس کے پاس ایمان نہیں, جس کی آنکھوں میں حیا نہیں وہ جانور ہے انسان نہیں. یعنی جو نامحرموں کو دیکھتا ہے, یا عورتیں جو دیکھتی ہیں نامحرموں کو. کسی عورتوں کے لیے بالکل جائز نہیں کسی نامحرم مرد کو دیکھیں, چاہے وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تو حرام ہے, تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جب گناہ ہوگا تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. میں نے کہا نا, جاتی ہیں حرم شریف اور ارادہ ہے عمرے کا یا طواف کا, اور نامحرم مردوں پہ خوب نظریں پڑ رہی ہیں, تو کیا وہ یہ عمرہ کوئی عمرہ ہوا؟ عمرہ تو جب ہوتا کہ نگاہ نیچی رہتی, کسی نامحرم پہ نظر ہرگز نہ پڑنے دے. مطلب کہ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے, اور یا اللہ اپنی توحید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کر دے, ہمارے ایمانی تقاضوں کو پیدا فرما دے تاکہ ہمیں گناہوں سے نفرت ہو جائے. یا اللہ ہمارے ایمان کو قوی فرما دے تاکہ بے غیرتی بے حیائی کی باتوں سے ہمیں نفرت ہو جائے. یا اللہ ہم گناہوں سے مانوس ہوتے جا رہے ہیں, بس یہی سب سے بڑا وبال ہے جسے ہم دنیا میں بھگت رہے ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا. یا اللہ ہمیں اپنی ذات پاک کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائیے تاکہ ہم سچی توبہ کر کے آپ کے فرما بردار بندے بن جائیں. آمین اللہم آمین.